أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سورة مؤمن جو 24 پارے میں ہے وہ شروع کیا گیا تھا گزشتہ، اس کا دوسرا رکوع ہے یہ. پہلے رکوع میں یہ مضمون موجود تھا کہ اللہ کی آیتوں میں جدال کرنا، انکار کر کے ان سے بحث کرنا، اس میں اعتراض نکالنا، یہ کافروں کا کام ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جدال کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں. اور جدال سے مراد اعتراض کرنا، تنقید کرنا، بحث کرنا، مخالفت میں بحث کرنا. اور اس کو فرمایا گیا تھا کہ یہ کافر کرتے ہیں، یہ کرنا کفر ہے. اور ایسا کرنے والے دنیاوی اعتبار سے اگر خوشحال ہیں، مزے میں ہیں، مرفہ الحال ہیں، دنیا کی وسعتوں میں ہیں، تو آپ کو اس سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. فلا یغرور کا تقلب ہم فی البلاد، دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو ایسی حرکت کرنے کے باوجود ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا اور سفر میں آسانی سے سفر کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا. اب اس رکوع میں اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا ینادون، جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھ خاص خطاب ہوگا کل قیامت میں. وہ کیا ہوگا اس کو بتایا جانے والا ہے. پھر اس پہلے رکوع میں یہ مضمون بھی تھا کہ جو اہل ایمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو مہربانیاں فرمائی ہوئی ہیں اس میں جو حاملین عرش ہیں ان کو ایک کام لگایا ہوا ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی تھی جو تھوڑی سی رہ گئی تھیں, خلاصے کے طور پر چند ایک باتیں اس میں سے نقل کی جاتی ہیں. ایک بات تو یہ فرمائی گئی کہ وہ لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, تو ایک تو علماء نے یہ بات بتائی کہ یہ اعتذاراً بھی ہے. اعتذاراً بھی کا مطلب جب آدم کی پیدائش کا ذکر آیا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا, وہ کہتا کہ آپ اتجال فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, جو فساد مچائے گا, خون بہائے گا, شرارتیں کرے گا, نافرمانیاں کرے گا, آپ اس کو خلیفہ بنا دیں گے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے, لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے, دوسرا ہنر بھی اس کے پاس ہے, دوسری خوبی بھی اس کے پاس ہے. اب یہ کہ فرشتوں نے یہ کہاں سے جان لیا کہ وہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اس کو مفسرین نے بہت سی باتوں میں فرمایا, اس میں سے ایک یہ کہ لوح محفوظ میں یہ تفصیلات دیکھ لی, کیونکہ لوح محفوظ میں تو مقادیر ہیں, تقدیرات ہیں سب کی, تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے جو بسایا جائے گا وہ کیا کرے گا. اور ویسے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سے پہلے جنات رہتے تھے, تو زمین میں جس کو اس سے پہلے زمین میں بسایا تھا اس نے کیا کیا, وہ پوری کہانی سامنے تھی. تو وہ دوسرا جائے گا تو چیزوں کی خصوصیات بھی ہوا کرتی ہیں, وہ آگ سے پیدا ہوئے انہوں نے یہ حرکت کی, اب یہ خاک سے پیدا ہو رہا ہے تو یہ بھی کچھ گل کھلائے گا جیسے خاک گل کھلاتی ہے, تو اس سے اندازہ تھا ان لوگوں کو. تو اس وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا تھا. اعتراض کیا کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ ایسے فسادیوں کو آپ اپنا خلیفہ بنا لیں, ہمیں بنا لیں اپنے کام کے لیے, اب ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں, آپ جو بولیں گے ہم کریں گے. بڑائی تو نہیں چاہ رہے تھے وہ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفاداری میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو خدمت ان سے لینا ہے آپ اگر فرمائیں تو ہم وہ خدمت کے لیے حاضر ہیں. ہم تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, آپ کی تقدیس کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا حضرت آدم علیہ السلام کو اور وہی علم پیش کیا فرشتوں کے سامنے, پھر اس کے بعد میں مقابلہ کروا دیا فرشتوں سے, کہا کہ بھائی بتاؤ میں نے کیا کہا تھا, میں نے کیا دکھایا, کیا سکھایا تھا, تو کہنے لگے کہ ہمارے تو دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں, لا علم لنا الا ما علمتنا, جو آپ نے سکھایا تھا بس وہی ہے, بقیہ یہ ہے کہ جو چیزیں پیش کی گئی تھی سامنے وہ ہماری سمجھ میں آئی تھی, کیا ہیں وہ. آدم سے پوچھا وہ کیا بتایا تھا تم, وہ فرفر انہوں نے پورا سبق سنا دیا. تو کہنے لگے کہ دیکھو تم تو کہہ رہے تھے کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا, اس کو اتنا سارا آتا ہے. بادشاہ کو جس کو جتانا ہوتا ہے نا اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا, بادشاہ کی نیت خود ہی جتانے کی تھی وہاں پہ. دوسری بات ایک یہ ہے کہ جو خاص صلاحیت اور خاص خوبی آدم میں تھی اور جن چیزوں کا ظہور اس سے چاہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ فرشتوں سے ممکن ہی نہیں تھا. تخلیق کی الگ الگ غرض ہوتی ہے, کام الگ الگ ہوتے ہیں, جس کے اندر وہ فساد والی شکل ہے اس کے اندر ہی ہنر والی شکل ہوتی ہے. اصل میں فساد جو ہے ہنر کے صحیح جگہ پہ نہیں لگنے سے ظاہر ہوتا ہے. بس جو بچہ شریر ہوتا ہے وہی بچہ تیز ہوتا ہے. جو بالکل صوفی مزاج ہے, کہیں جاتا نہیں, کہیں آتا نہیں, کھیلتا نہیں, شرارت نہیں کرتا, کچھ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مٹھس بھی ہے, یاد نہیں کرے گا سبق, پڑھنے میں تیز نہیں نکلے گا. وہ جو ادھر اچھلتا ادھر اچھلتا, اس کی ٹانگ کھینچ دی, اس کی ٹوپی کھینچ دی, وہ سامان گرا دیا, یہ سامان, ڈیڑھ دو سال کی عمر میں, سال بھر کے بعد میں بچے کا پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کو جو ہے فل ٹائم جاب کرا دیتا ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے کچھ, پھر وہی پڑھتا لکھتا بھی ہے, پھر وہی قابل بھی ہوتا ہے. کیونکہ قابلیت ہوتی ہے, رخ اس کا صحیح نہیں ہوتا. بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ہر قسم کی بے اصولی ہوتی ہے, دراصل تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے. اگر وہاں تربیت ہو تو سب سے زیادہ قابل ترین طبقہ وہیں پیدا ہوگا. رخ صفت ظاہر ہوتی ہے کہ صفت کا صفت وہاں پہ ہے, کمال ہے, خوبی ہے, بس اس کی تربیت نہیں ہوئی تو اس سے فتنہ, فساد, شرارت, ہنگامہ, لپا ڈوپی, دھوکہ, فراڈ, یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ استعداد اور اقتضا جو ہے استعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ کوالٹی وہیں ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو خیر کی طرف چلا وہ نکل بھی جاتا ہے خیر میں اتنا آگے. اسی لیے آپ کو ملے گا ایسی جگہوں پہ کہ وہاں خیر کی لائن سے بھی سب سے ٹاپ کے لوگ ملیں گے, شر کی لائن سے بھی سب سے ٹاپ کے ملیں گے. تو آدم کا فساد کرنا اور دوسری چیزیں کرنا جن کا ذکر فرشتوں نے کیا تھا, وہی بتا رہا تھا اس بات کو کہ جب تک تربیت نہیں ہوگی وہ کرے گا. تربیت کرے گی تو جو صلاح ہے اور جو وفاداری ہے, جو تقویٰ ہے, جو اللہ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے جوش ہے اور اس کے لیے جو قربانیاں ہیں, وہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے, وہ اس کے ہی بس کی چیز ہے. وہاں مر مٹنا ہے, وہاں پہ جان بچانا تھوڑی ہے. سبحان اللہ الحمدللہ بولنے سے تھوڑی کام چلنے والا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اپنی جگہ پر ہے, فرشتے صرف وہی کر سکتے ہیں اصل میں, کہ آگے کی چیز نہیں آتی ان کو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ انی عالم و مالا تعلم. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو انہوں نے تاثر دیا تھا وہ غلط نکلا تھا ان سے. پھر آہستہ آہستہ دنیا نے دیکھا, خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسے کیسے پیغمبر پیدا ہوئے, کیسے کیسے کہانیاں وجود میں آئیں, کیسے قربانیاں وجود میں آئیں. ادھر نوح علیہ السلام کا واقعہ, ادھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, نوح علیہ نوالا قوم سمود و قوم عاد و قوم لوط میں اس وقت کے پیغمبروں کے واقعات, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, پھر ان کی قربانیاں, بناء کعبہ, کعبۃ اللہ سے متعلق تفصیلات, ذبح اسماعیل کا واقعہ, اسماعیل کو ذبح کر دینے کا, عورتوں کے واقعات کہ جان کی پروانی ہے نہ اپنی نہ اپنے بچے کی, اللہ کے حکم کے امتثال میں بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری, پھر آپ کی قربانیاں, پھر صحابہ کی قربانیاں, دنیا نے دیکھ لیا. پھر حضرت صحابہ نے تو حد ہی کر دی, نقطۂ عروج پہ پہنچا دی اللہ کی وفاداری کو, دکھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بنایا بھیجا, اور اللہ نے جو خلیفہ بنانے کا نظام ظاہر فرمایا تھا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, اصل صحابہ نے دکھایا اس کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اور صحابہ نے پوری دنیا میں اس چیز کو دکھا دیا. تو اب معذرت ہی کرنی تھی, اعتذار ہی تھا فرشتوں کے لیے. تو ادھر انہوں نے چونکہ ایسی بات کی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب استغفار میں لگ گئے کہ اللہ ان کو آپ معاف فرما دیجئے, جو وہ غلطیاں تو وہ کرنے والے تھے وہ جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا, مگر آپ کی رحمت وسیع ہے, آپ مغفرت فرما دیجئے ان کی. تو یہ گویا ایک قسم کا عذر پیش کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں اپنی طرف سے, اور ایمان والوں کے ساتھ ہمدردی بھی ہے, ورنہ ایمان والے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھنے میں فرشتے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے خلاف ہی کام کر دیا تھا, اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں منانے میں لگے ہوئے ہیں. استغفار کا مطلب وہی ہوتا ہے, اللہ معاف کر دیجئے, مطلب یہ ہے کہ ان کی ناراضگی ختم فرما دیجئے, ان کی طرف سے جو کچھ بھی کوتاہی قصور ہوتا ہے اس کو آپ معاف فرما دیجئے. دوسری بات بزرگوں نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. چنانچہ حاملین عرش کا طریقہ بھی یہی بتایا جا رہا, الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید, تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک بتانا, تحمید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر کمال کے ساتھ موصوف بتانا. تسبیح کے معنی ہے یا اللہ آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں, جو عیب انسانوں میں ہوتا ہے وہی نہیں, اللہ کی شایہ نشان جو چیز عیب کی ہے وہ تمام عیبوں سے اللہ پاک ہیں. انسان میں بہت سی چیزیں کمال کی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خود وہ چیزیں عیب کی بھی ہو جاتی. مثلا انسان یہ ہے کہ انسان اپنی قامت کے اعتبار سے, اپنی شباہت کے اعتبار سے, شکل و صورت اور رنگ روغن کے اعتبار سے بہت سی خوبیوں کا ماہر کراتا ہے, لیکن اللہ کے لیے خود جسم ہونا خود عیب ہے. یا جسم انسان کے پاس میں نہ ہو تو حسن کہاں سے آئے گا اس کے پاس, خوبیاں کہاں سے نمایاں ہوں گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ محدود ہونے سے پاک ہے, جسم محدود ہوتا ہے, لمیٹیشن ہوتی ہے اس میں, اللہ کے لیے لمٹ نہیں لگ سکتی کہیں بھی, کسی چوکھٹے میں نہیں آ سکتے, حدود اربع نہیں بنا سکتے ان کے کہ اتنے لمبے, اتنے چوڑے, اتنے موٹے, طول عرض مخ نہیں ہوتا اس میں. جسم کی جو خصوصیات ہیں وہ وہاں نہیں ہیں, چونکہ وہ عیب ہے اللہ کے لیے. تو سبحان کا مطلب ہوتا ہے، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو تمام عیبوں سے پاک قرار دینا، اور اسی لیے تسبیح جو ہے یہ بقدر معرفت ہے اس کا اعتبار کہ پڑھنے والا کس فہم سے سبحان اللہ بول رہا ہے، کس فہم سے الحمدللہ کہہ رہا ہے. اگر ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا اچھا حصہ میسر ہے تو پھر اس کا سبحان اللہ کہنا ان اعتبارات سے ہوئے، اللہ پاک ہے، سادہ آدمی پاک ہونے کا مطلب سادہ سمجھتا ہے، گہرا آدمی پاک ہونے کا مطلب بھی گہرا سمجھتا ہے. جیسے عالم ہوگا، جیسے عارف ہوگا، جتنا علم اور جتنی معرفت اس کے پاس ہوگی اس اعتبار سے اس کی تسبیح کی جان ہے. میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہوگا کہ میں نے خود بنفس نفیس حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ پر 3 گھنٹے سے زیادہ کا آواز سنا ہے کہ تسبیح ہوتی کیا ہے، سبحان اللہ کیا ہے، اللہ پاک ہے تو کس سے پاک ہے، اللہ کے لیے حمد ہے تو کس بیس پر حمد ہے، کیا کمال ہے وہ جس پر حمد ہے. اور پھر اس کے بعد میں فرمایا تھا کہ یہ ایسے ہی گر ہے شریعت کا، خلاصہ ہے شریعت کا، جیسے تمہارے پاس حساب کتاب میں اور فنون میں خلاصے اور گر ہوا کرتے ہیں. یہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے. یہ فرماتے تھے یہ اسلام کا خلاصہ ہے دیکھا جائے تو. وہ کیا چیز ان کی تھی، کیا کیسے علوم اس کے اندر ان کو نظر آتے تھے جس پر یہ بات فرماتے تھے، بڑی عجیب تفصیلات فرماتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کے بے شمار نوعیتیں ہیں. حق تعالیٰ شانہ پاک ہیں، اپنی ذات سے بھی پاک ہیں، اپنی صفات سے بھی پاک ہیں، ان کی ذات میں کوئی شریک ہونے سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، ان کی صفات میں کوئی شریک ہونے سے پاک ہیں، ان کے افعال میں شریک ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے اور لوازمات جسم سے پاک ہیں، بیٹی ہو اللہ اس سے پاک ہیں، اولاد ہوں اللہ اس سے پاک ہیں، رشتہ دار ہوں اللہ اس سے پاک ہیں، بیٹا ہو اللہ اس سے پاک ہیں، بیوی ہوں اللہ اس سے پاک ہیں، کوئی ان کی اولاد ہو اللہ اس سے پاک ہیں، وہ کسی کی اولاد ہوں اللہ پاک اس سے پاک ہیں. یہ تو ذاتی شرک کی باتیں ہیں، ان سے پاک ہونے کے اعتبارات ہیں. پھر عبادت میں کوئی شریک ہو، عظمت میں کوئی شریک ہو، رفعت میں، کبریائی میں کوئی شریک ہو، عبادت کے جو رسوم اور طور طریقے مقرر ہیں اس کے ساتھ ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک اور سبحان ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا مضمون ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس کمال ہے، غیر اللہ کے پاس کمال نہیں ہے، غیر اللہ سے کمال کا ظہور نہیں ہوتا کبھی بھی، غیر اللہ کے یہاں سے کمال کا ظہور جو نظر آتا ہے وہ ہوتا اللہ کی طرف سے، چاہے وہ غیر اللہ انسانوں میں ہو، انسان میں چاہے عورت ہو مرد ہو، اور کمال جو ہے چاہے حسن اور خوبصورتی کا ہو، رنگ روغن کا ہو، فن کا ہو، صلاحیت کا ہو، استعداد کا ہو، قوت اور طاقت کا ہو، سمجھداری سمجھ بوجھ کا ہو، ایجاد اور تنوع کا ہو، کوئی کمال ہو انسان کے پاس، مرد کے پاس یا عورت کے پاس، وہ نظر آ رہا ہے وہاں سے جہاں سے دکھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کمال اللہ کے پاس ہے، اس کا منبع اللہ کی ذات ہے. غیر انسانوں کے اندر جمادات، نباتات، حیوانات، جتنے پتھر اور معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، موتی ہیں، ہیرے ہیں، اور جتنے پہاڑوں سمندر نکلنے والی چیزیں ہیں، موتی، مونگے وغیرہ، کسی میں خوبی ہے، کسی میں کچھ خوبی ہے، کسی میں کچھ خوبی ہے، وہاں پہ نہیں ہے، وہ دکھنے کی جگہ ہے وہ، لیکن کمال وہاں اللہ تعالیٰ کا ہے. پھول ہیں، بوٹیاں ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، آبشار ہیں، نہریں ہیں، دکھنے کی جگہ وہ خوبی ہے لیکن ہے وہ اللہ کی طرف سے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے غیر سے کسی خوبی کی وجہ سے جو محبت کا ظہور ہوتا ہے، کسی عورت پر فریفتہ ہو گئے، لڑکی پہ فریفتہ ہو گئے، وہاں محبت ہو گئی، کسی مرد پر فریفتہ ہو گئے، وہاں محبت ہو گئی، کسی سینری پر فریفتہ ہو گئے، کسی پھول پر فریفتہ ہو گئے، کسی کمال پر فریفتہ ہو گئے، فرمایا یہ سب اصل فریفتگی اللہ پر ہی ہے. یہ عشق جو ہے نا اصل اللہ ہی سے ہے بندے کا، مگر اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے جس کو میں چاہ رہا ہوں، اس لیے اس نے جوڑ لیا اس کو مخلوق کی طرف، اس میں ہے ساری تباہی، پکڑ اس پر ہے، موقعہ اس پر ہے کہ نمک کسی کا کھا رہا ہے، گارا کسی کی، خوبی کسی کی ہے، منصوب کسی کی طرف کر رہا ہے. اس لیے حمد کا مستحق سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بات مانگی جائے دعا کے اندر بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا یعنی تسبیح و تحمید کرنا یہ طریقہ اور آداب میں سے ہے. اسی لیے یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، تسبیح کرتے ہیں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، پاکی بیان کرتے ہیں حمد کو شامل کر کے. یہ بھی عجیب جملہ ہے، تسبیح مع الحمد، چونکہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. وہ پاکی بیان کرنا اور خوبی موصوف کرنا اللہ کے ساتھ، یہ دونوں ایسے لازم ملزوم ہوتے ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا ہے. اس لیے تسبیح مع الحمد ہوتی ہے. اسے یسبحون بحمد ربہم، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کوئی بیان نہیں کر سکتا، خود اس میں بھی تسبیح کرنی پڑتی ہے. آپ پاک ہیں اس سے کہ کوئی آپ کی پاکی بیان کر سکے، جیسا کہ آپ کا حق ہے انت کما اثنی تعالیٰ نفسک، یا اللہ میں آپ تو ایسے اچھے ہیں کہ آپ ہی ان کو بیان کر اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے اچھے ہیں. حدیث شریف میں ہے، ہمارے بس کی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ آپ کیسے ہیں. خوبی کے اعتبار آپ اپنی خوبی کے اعتبار سے آپ ہی اس کے بیان کر سکتے ہیں، مخلوق کے بس میں نہیں ہے یہ بات کہ بیان کر سکے کہ آپ کیسے اچھے ہیں. انت کما اثنی تعالیٰ نفسک. پھر اس کے بعد میں عرض معروض کرنا ہے جو چیز درخواست کرنی. اسی لیے سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. طریقہ یہ ہوتا ہے. ایک دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حاملین عرش کی دعا سے کہ پہلے تسبیح و تحمید پھر اس کے بعد میں دعا ہے. علماء نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ فرشتے اپنی ذات کے لیے استغفار نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے. استغفار تو وہاں ہوگا نا جس سے غلطی ہوتی ہے، ان لوگوں کے پاس غلطی ہونے کا نہیں ہے احتمال کچھ بھی. لا یعصون اللہ ما امرهم، ان کو بنایا ہی نہیں گیا، ان کے ساتھ نفس نہیں ہے. اصل میں فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہے، اسی لیے فرشتوں کی جو تنقید تھی آدم پر وہ غلطی میں شمار نہیں کی جاتی، چونکہ نفسانیت سے نہیں تھی وہ، چونکہ نفس میں ہوتی ہے بدنیتی. نفس میں تنقید برائے تنقید ہے، وہاں جو انہوں نے کہا تھا کہ اتجالو فیہا من یفسد فیہا، وہ نفس ہی نہیں ہے تو نفسانیت سے نہیں کہا تھا وہ، اس لیے اس کے معنی وہی بیان کرنے پڑتے ہیں جو صحیح ہوں، جو ان کے لیے مناسب ہو. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیجیے، قاعدے کی بات ہے کہ کسی کی طرف کوئی بات منسوب ہو اور وہ بات کے مطلب کئی بنتے ہوں تو اس کی شخصیت کے اعتبار سے وہ مطلب نکالا جائے گا. توڑ مروڑ کے بعد وقت غلط کر دیتے نا کسی کی بات کا مطلب، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مطلب اس کے ساتھ جمتا ہے کہ نہیں جمتا. پیغمبر کی بات ہے، اس کی بات کا مطلب آپ کو ویسے ہی نکالنا پڑے گا جو پیغمبری کی شان کی حیثیت سے. ولی کی بات ہے، اللہ کا ولی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یاد میں اللہ کی رہنے والا ہے ہمیشہ، کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرتا، اتباع سنت کرتا ہے، اس کی بات کا مطلب کیسے نکالیں گے آپ؟ اللہ کی دشمنی والا نکال سکتے ہیں؟ یہ بھی ضروری ہوتا ہے، الا ہے کہ اس کی طرف سے وضاحت ہو جائے اللہ کی دشمنی کی کوئی بات نکلنے کی یا جہالت کی کوئی بات ہونے کی. نہیں ہے تو خامخواہ اس کی بات میں سے نکالنا بتنگڑ کر کے، یہ صحیح نہیں ہوتا. ایسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے اوپر ان کے خلیفہ ہونے پر کہا تھا کہ ان کو کیوں بناتے ہیں آپ، ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے، تو وہاں نفس نہیں ہے، بغیر نفس کی تھی چیز وہ. تو جو نفس نہیں تھا وہاں پہ تو کیا چیز تھی؟ وہ یہی تھا کہ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، جب ان کے بارے میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے تو آپ کیوں فرماتے ہیں؟ اس پر بھی اعتراض تھا. اگر کوئی آدمی خود گناہ کرنے والا ہے تو استغفار میں اس کو سب سے پہلے خود اپنے لیے کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد دوسروں کے لیے کرنا ہے. رب اغفر لی ولی والدیہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے، ولی المؤمنین ایمان والوں کو معاف فرما دیجئے. دعا کرنے میں جو ہے وہ ہمیشہ اپنے کو شامل کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے، خاص طور پر مغفرت والی دعا میں. اور فرشتے جو ہے نہیں اپنے لیے نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کو استغفار ہے ہی نہیں. اور جس کے لیے استغفار ہوتا ہے وہ انسان ہیں اور جنات ہیں، ان کو ہے ان کے ذمے استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا. اور استغفار کا نظام ایسا ہے کہ کسی بھی جگہ پر جا کے آدمی پر استغفار واجب ہے، کہیں بھی ہو، کسی جگہ پر ہو، اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنی شان والے ہیں، اتنے کمال والے ہیں، اتنی کبریائی والے ہیں، اتنے استغنا والے ہیں کہ کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو جو اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے والی نہ ہو. انسان جس کے پاس اس طرح نفس لگا ہوا ہے، اختیار لگا ہوا ہے، اس کے تو ذمے میں ہے کہ وہ کسی بھی مرتبے کی ہو اس کو پہلے معافی مانگنا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نماز کے بعد میں کیا پڑھا کروں. تو سب جانتے ہیں صدیق اکبر کا مقام، صدیق اکبر کا ایمان، صدیق اکبر کا تقویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا قرب، اللہ پاک کی رضا، نسبت مع اللہ، نسبت مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو پتا ہے ایک صدیق اکبر کس مقام کے آدمی تھے. سارے امت کا ایمان ایک پڑلے میں، اگر صدیق اکبر کا ایمان دوسرے پڑلے میں رکھا جائے تو حضرت صدیق اکبر کے ایمان کا پڑلا بھاری ہو جائے گا. دوسرے پڑلے میں سارے صحابہ کا ایمان بھی رکھا ہوا ہے ایک طرف. سوچنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے، ہما شما عام امت مسلمہ کا اگر معاملہ ہو تو تھوڑا سا اس کی توجہ بھی کر سکتے ہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا صحابہ کو چھوڑ کر، صحابہ کا ایمان بھی اس کے ساتھ میں ہو جائے سب امت کے ساتھ میں، مگر ابو بکر کا ایمان الگ ہے، یہ آپ نے فرمایا. اتنا انہوں نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نماز کے بعد کیا پڑھا کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوں کہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا اللہ، میں نے بہت قصور کیا ہوا ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور گناہ کو آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، لہذا آپ مجھے معاف فرما دیجیے. صدیق اکبر پر استغفار ہے اور وہ بھی نماز کے فوراً بعد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز کے بعد، اتحیات کے بعد، درود شریف کے بعد میں یہ دعا فقہ حنفی میں مسنون ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ یہ نہیں پڑھتے، دوسرے پڑھتے رہتے ہیں. دیکھیے بھائی، یہ ہے ہمارے پاس مسنون، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، چونکہ صدیق اکبر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہے. ویسے آپ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ترجیح اس کو ہے. اور دوسری دعا میں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اس کے الفاظ حدیث میں ہوں، آپ کی بنائی ہوئی نہ ہو. اگر آپ کی بنائے ہوئے الفاظ ہوں چاہے عربی میں تو نماز ٹوٹ جائے گی. قرآن کی دعا ہونا یا حدیث کی دعا ہونا ضروری ہوتا ہے نماز کے اندر. اور اسے آپ سمجھ لیجئے کہ رمضانوں میں، اس میں، اس میں ہاتھ اٹھا کے جو قیام اللیل میں، اس میں، اس میں دعا چلتی رہتی ہے، جچنیاں، شسنیاں، فلسطین، یہ وہ نماز ہی نہیں رہتی وہاں پہ، نماز کے اندر یہ سب نہیں چلتا. ظاہر ہے یہ حالت کی کمی تھوڑی ہے دنیا میں اس وقت. نماز کے اندر تو نماز میں معصور دعا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ الفاظ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے یا قرآن پاک میں وہ الفاظ موجود ہیں. نماز کے باہر آپ فری ہیں، حتیٰ کہ اس میں تو عربی کی خیر نہیں ہے، جو چاہے آپ پڑھیں. اور اسی وجہ سے جو قنوت نازلہ ہے اور دوسری ہے اس کے اندر بھی محدود دعا ہوتی ہے، بالکل فری نہیں ہے آپ آدھے پون گھنٹے کی دعا کرنے کے واسطے نماز کے اندر. تو خیر یہ بات ضمن میں آ گئی، اور یہ ضمن میں آنے والی باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جو کہ اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے باتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، مسئلے مسائل کے لہن کی جو لوگوں کو واقفیت نہیں ہوتی. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دعا جو ہے وہ حمد و تسبیح کے بعد میں ہے، جیسا کہ حاملین عرش کی دعا کے سلسلے میں ہے کہ پہلے حاملین عرش جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں استغفار ہے. اور یہ استغفار سب کے لیے ہے، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ توبہ اور استغفار، آدمی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تو بھی اس کے ذمہ واجب ہے. ہر وقت آدمی کے ذمہ توبہ واجب ہوتی ہے، میں تو کوئی غلطی نہیں کرا ایسا بولتا آدمی، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر غلطیاں ہیں کیا جو نہیں کرا بول رہا ہے. ہر آدمی عام طور پر اتنی غلطی میں ہوتا ہے کہ اس کو تولنا مشکل ہے کہ اس نے کتنی غلطی کی ہوئی. وجود کا گمبن، ایک بزرگ فرماتے ہیں تیرا تو ہونا خود ہی ایک بڑی غلطی ہے. وجود کا گمبن لا یقاس بہ ذنب، تیرا ہونا ہی خود ہی غلطی ہو گئی ہے، سمجھ لے. تیرے بنانے والے نے غلطی نہیں کی لیکن تیرا وجود اتنی خطاؤں سے بھرا ہوا ہے. بنانے والے نے تو کمال کیا ہے کہ اس نے تجھ کو بنا دیا. اچھے کو بنانا بھی کمال ہی ہے، خراب کو بنانا بھی کمال ہی ہے. خوبصورت تصویر بنانا بھی کمال ہے، بدصورت تصویر بنانا بھی کمال ہی ہے. آرٹ ہے نا وہ بھی، تو آرٹ میں تو بدصورت بھی ہوتا ہے خوبصورت بھی ہوتا ہے، بلکہ بدصورتی کے اندر زیادہ کمال دکھانا پڑتا ہے آرٹ میں. تو ان کی طرف سے تو ہمیشہ کمال ہی کی نسبت ہوں گی، لیکن ہم سے تو بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں. اور یہ جو ہے کہ بظاہر جو آدمی متقی پرہیزگار ہے اس کے لیے توبہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس کے لیے توبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ جس مقام پر ہے اگر کوشش کرتا تو اس سے اگلے مقام پہ رہتا. اپنی زندگی میں جس جگہ پر بھی وہ ہے اس وقت اگر کوشش کرتا تو اس سے آگے کے مقام پہ ہوتا, چونکہ اللہ کے نزدیکی کے مقامات کی کوئی حد نہیں ہے, اللہ کے قرب کی کوئی حد نہیں ہے کہ اتنی جگہ پہ جا کے ختم انسانوں کا مرتبہ. نبی نہیں بن سکتا انسان کوئی, ولایت ولی بن سکتا ہے, لیکن ولایت کے درجے بے حد و بے حساب ہیں. جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے, ان کی صفات لامحدود ہیں, تو ان کا قرب اور ان کی نزدیکی بھی لامحدود ہے. تو جہاں پر آدمی ہے, جو آدمی جہاں پر ہے وہ اس سے آگے کے مقام پر ہو سکتا تھا, وہاں نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو استغفار ہے اگر کوئی گناہ نہیں بھی ہے تو. اور گناہ ہے نہیں ہے یہ بندہ جو ہے اس کا تجزیہ کرنا ہی مشکل ہے. اور جو آدمی اپنی نظرات پر نظر رکھتا ہے, گناہوں کی تفصیل سے واقف ہے, دین کی تفصیل سے واقف ہے, اس کو پتا ہے کہ کتنی کمزوریاں اور کتنی غلطیوں کے اندر ہر بندہ مبتلا ہوتا ہے. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا تھا کہ تجھے اپنے عیبوں کا دیکھنا دوسروں کے عیبوں سے غافل کر دے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اگر غور کرے تو اس کو اتنے عیب نظر آئیں گے کہ دوسرے کا دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا اس کو. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں شرف صحبت حاصل ہونے کے بعد, آپ اندازہ لگائیے. اس لیے یہ بات ہے کہ حمد و تسبیح و تحمید کے بعد استغفار ہے, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. دوسری بات ایک یہاں ایک اہم ہے, وہ یہ ہے کہ وہ دعا میں اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے جو جنت میں داخل کرنے کا ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے وہ داخل بھی کر دیجئے, اور ان کے ساتھ جو ان کے آبا اور ان کی بیوی بچوں میں سے, ان کے ماں باپ اور ان کی بیوی بچوں میں سے جو نیک ہیں ان کو ان کے ساتھ میں داخل فرما دیجئے. یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ایمان لے کر اس دنیا سے جائیں گے تو ایمان والوں کو دنیاوی تعلقات کا نفع پہنچنے والا ہے, اگر ایمان کے ساتھ نہیں جائیں گے تو دنیاوی تعلقات اور حسب نسب کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے, پیغمبر ہی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سرکار کا فائدہ پہنچے گا ایمان کے ساتھ اس دنیا میں جانے کی صورت میں, اسپیشل فائدہ. ویسے تو پوری امت کو پہنچے گا لیکن اہل بیت کو اسپیشل پہنچے گا, سادات کو اسپیشل پہنچے گا, مگر ایمان چاہیے جانے والے کا. مومن ہی نہیں رہا وہ تو اس کا حساب نہیں ہے. پھر ایسے ہی کوئی متقی ہے, کوئی حافظ ہے, کوئی عالم ہے, کوئی دین کا داعی ہے, کوئی بہت بڑا ولی گزرا ہے, کوئی مرشد ہے, مصلح الامت, پوری امت کی اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کا کام لیا ہوا اپنے زمانے میں, تو جو اس کے اولاد اور احفاد اور والدین متعلقین وغیرہ ہوتے ہیں, ہر خاندان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسپیشل شخصیتیں گزری ہوئی ہوتی ہیں دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے, اوپر نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا فائدہ آخرت میں ہوگا, کسی کے متعلقین میں سے ہونا بھی بڑی بات ہے, مگر اس میں ایک شرط ہے, وہ یہ ہے کہ جانے والا ایمان کے ساتھ. تو اب اگر ایمان کے ساتھ گیا لیکن کمال نہیں حاصل کر سکا, مرتبے بڑے نہیں لے سکا, درجات زیادہ نہیں حاصل کر سکا, تو جو بڑے درجے والا آدمی ان کے خاندان میں گزرا ہے, بڑے قریب کے رشتہ داروں میں, اس کی وجہ سے فائدہ پہنچے گا. یہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. اور یہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم. جو ایمان لائے, جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی ذریت نے اتباع کی ایمان میں ان کے ساتھ, واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم, تو ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ میں لاحق کر دیں گے. کیونکہ اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنت میں آدمی اصل انجوائے جب کرے گا جب دنیا کے اس کے قریبی متعلقین بھی اس کو میسر ہوں گے, اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے ماں باپ اس کے قریب ہیں اور کوئی ہڈک نہیں ہے وہ, بلکہ آرام کا ہی سبب ہے کیونکہ وہاں تو نہیں ہوں گا ایسا کچھ بھی, تو پھر وہ آدمی وہاں جنت کے اندر زیادہ لطف اور زیادہ لذت سے رہ سکے گا. وہی ماشاء اللہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جو لوگ مائگریٹ ہو کے آ گئے, اگر ان کی پوری فیملی آئی تو وہ نسبتاً زیادہ تسلی میں رہتے ہیں, उनके मुकाबले में जो लटिंगर होते हैं ना, एक कमरे में चार चार बने हुए, दो दो तीन तीन अपने गुजारा कर रहे हैं, पका ले रहे हैं, कभी होटल में खा रहे हैं, वो जाहिर है कि उनकी जिंदगी में और जो अपनी बीवी बच्चों के साथ में माँ बाप भी आ गए, उनकी बीवी बच्चे भी आ गए, उनकी जिंदगी में आपको एक फर्क महसूस होता है। तो जन्नत में भी ये महरूमी का एहसास होगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में लज्जत को और लुत्फ को दुबाला करने के वास्ते उनके खानदान वालों को उनके साथ में कर देंगे, अगरचे कि उनके खानदान वाले उस मर्तबे के न हो जिस मर्तबे का ये जन्नती है। छोटे मर्तबे वाले थे लेकिन उसकी खुशी की खातिर इनका मर्तबा बड़ा कर दिया जाएगा, ये फायदा हो जाएगा ईमान की वजह से, ये फायदा हो जाएगा। ये नहीं है कि कोई फायदा नहीं होता, हर आदमी अपना अपना जो है वो होता है, किसी का एक दूसरे को फायदा नहीं होगा, नहीं। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, बल्कि जो है ना कि कोई आदमी किसी का बोझ नहीं उठाएगा। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, फायदा एक दूसरे का होगा, एक दूसरे का गुनाह जो है, एक दूसरे का नुकसान नहीं उठाएगा कोई, लेकिन एक दूसरे का फायदा नहीं उठाएगा, ये तो नहीं कहा ना अल्लाह तबारक व तआला ने, फायदा तो एक दूसरे का होगा। और दूसरी बात यह होती है कि जिस आदमी ने तकवा मेहनत तकवा इख्तियार किया, मेहनत की, कुर्बानी की, मुजाहिदे किए, तो खुद उसके असरात जो है उसके औलाद में और मुतालिकिन में मुंतकिल होते हैं, तो उसका खुद भी एक अमल होता है उसके अंदर, उसी का वो अमल है कि उसके मुतालिकिन को उसके साथ में लाहिक कर दिया गया है। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसमें गोया मुसलमानों को जो दी गई है कि अगर तुम मेहनत करोगे, जद्दोजहद करोगे, और किसी वजह से तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी बच्चे वो ज्यादा मेहनत और जद्दोजहद नहीं कर सके लेकिन गए इस दुनिया से ईमान के साथ में, तो वो तुम्हारे साथ मिला दिए जाएंगे। इधर वालिदैन को जो बड़े हैं उनको तसल्ली है कि ये साथ हो ही जाएंगे, और जो छोटे हैं उनको खुशखबरी है कि उनके बड़ों का किस तरीके से उनको फायदा होने वाला है। इसलिए आदमी को जो है ये इस शर्फ से भी हमेशा मुशर्रफ रहने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं है कि अरे ये तो ऐसी कोई चीज नहीं है, पिदरम सुल्तानपुर से क्या होता है, मेरा बाबा बादशाह था, मेरा दादा था, हमारे दादा बुजुर्ग थे, हमारे फलां बुजुर्ग थे, ठीक है, पिदरम सुल्तानपुर से इस एतबार से कुछ नहीं होता कि दुनियावी एतबार से आप जद्दोजहद करोगे तो तरक्की करोगे, नहीं करोगे तो नहीं होगी, और आखिरत के एतबार से भी जितने दराजात चाहिए तो वो आपको अपने तौर पर मेहनत करने होते हैं, लेकिन ईमान के बाकी रखने की तो बहरहाल हर एक को करनी ही पड़ेगी ना कोशिश। तो वो चीज है इसमें कि फायदा जरूर उसमें होता है बंदे को। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन्नल लज़ीना कफ़रू युनादौना लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अन्फुसकुम इज़ तुद'ऊना इलल ईमान फ़तकफ़ुरून। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है वो पुकारे जाएंगे क़यामत के दिन, युनादौन उनको आवाज दी जाएगी, निदा दी जाएगी, लमक़्तुल्लाहि अकबरु, अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा ज्यादा बड़ा होता था, मिन मक़्तिकुम अन्फुसकुम, तुम्हारे गुस्सा करने से अपने ऊपर आज। काफिर कयामत के दिन अपने ऊपर जो गुस्सा कर रहा होगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा तुम पर इससे ज्यादा होता था दुनिया में, इज तुदाउना इलल ईमान फतकफुरून, जब तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और तुम कुफ्र करते थे। जो आदमी इस दुनिया में कुफ्र करता है उस पर अल्लाह की नाराजगी होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बहुत हलीम है, बहुत ही बुजदुबार, बहुत बर्दाश्त करने वाले, लफ्ज बर्दाश्त वगैरह ऐसा सेगा इस्तेमाल नहीं होता अल्लाह के लिए, लेकिन समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के लिए हिल्म का लफ्ज इस्तेमाल होता है ज्यादा, अल्लाह सबूर है, अल्लाह हलीम है, इतने ज्यादा हलीम है, इतने ज्यादा हलीम है, इतने ज्यादा हलीम है अल्लाह तबारक व तआला कि सारी दुनिया मिलके उनको गाली गलौज करे, खाना खिलाने में कमी नहीं करते, पानी पिलाने में कमी नहीं करते, जिंदगी देने में कमी नहीं करते, सेहत देने में कमी नहीं करते, बीवी बच्चे देने में कमी नहीं करते, सामान्य दुनिया और सामान्य आयुष देने में कमी नहीं करते, बल्कि कुछ उनका बिगड़ता ही नहीं, असल में तासर नहीं है अल्लाह के पास, अल्लाह तबारक व तआला मुतासर नहीं होते, उनको कोई नाराज कर दिया तो भड़क नहीं जाते अल्लाह तआला, जैसे आदमी गुस्से में भड़कता है, जिस पर गजब करेंगे, जिसको सजा देना है इरादे से सजा देते हैं कि ये इन्हें हद से बढ़ गया, इसको सजा देना चाहिए, बाकी उनकी जात को कोई तासुर नहीं होता, क्योंकि तासुर जो है ना अल्लाह के लिए आयब है। अल्लाह ताला ना खुशी से मुतासर होते हैं, ना तकलीफ से मुतासर होते, ना इज्जत से मुतासर होते, ना उनको बुरा भला कहने से वो मुतासर होते, ना रहमत वाली लाइन में तासुर पाया जाता उनके पास। कहते ना माँ बाप 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला को है, इसमें कोई शक नहीं कि 70 नहीं 70,000 से भी ज्यादा है अल्लाह को मोहब्बत, लेकिन मां की मोहब्बत बाप की मोहब्बत ऐसी है कि उसमें तासुर है, मजबूर हो जाते वो, अल्लाह ताला के यहां तासुर नहीं, मजबूर होना नहीं है, मेहरबानी है वहां पे, रहम है, لیکن بغیر مجبوری کے ہے، بغیر پریشر کے ہے، کہ یہاں تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے اولاد کے ساتھ سلوک کرنے پر، وہاں نہیں ہے تاثر. یہ تاثر نہیں ہونے کی وجہ سے جس پر رحم کرنا ہے اس پر رحم جو ہے نا کرتے ہیں، جس پہ مہربانی کرنی ہے اس پہ مہربانی کرتے ہیں، جب کرنی ہے جب کرتے ہیں. بندے پہ مہربانی طے کر دی، لیکن یہ طے کر دیا کہ تھوڑے دن اس کے لیے مصیبت بھی رہن دو، اس کے درجات بڑھ دوں گے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوں گا، اس لیے مہربان بھی ہیں اس کے ساتھ، اس کے لیے تکلیف کی سزائیں بھی تجویز ہو رہی ہو، تکلیف اور سزائیں بھی تجویز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے لیے، اور کوئی وہ برا لگنے والی بات نہیں ہوتی ان کو. اب مسلمان ہیں ایتھوپیا کے اندر، بے حساب مسلمان ہیں، بھوک کے فاقے سے بھی ہیں، اور کوئی سوچنے والا سن سکتا ہے کہ اللہ میں ادھر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، بولتا ان کو 2 روٹی بھی نہیں دے رہا، ان کو 1 روٹی بھی نہیں دے رہا، ان کو پانی بھی نہیں دے رہا، بھوک پیاس سے فٹ پاتھ پہ ادھر ادھر لوگ مر جاتے ہیں. اچھا خاصا نیک بھلا خاندان ہے، اچھا خاصا لوگ ہیں، شریف ہیں، دشمن مسلط ہو جاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر کو جلا دیتا ہے، لوٹ دیتا ہے، پٹاخے چھوڑ چھوڑ کے ختم کر دیتا ہے ان پر، حالانکہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، بچے ہیں اس کے اندر، عورتیں ہیں اس کے اندر، لیکن ان کو مار دیا جا رہا ہے. 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا وہ تو چاہے تو روک سکتا ہے نا کسی کو بھی، اس کی طاقت کو کون چیلنج کر سکتا ہے، اس کی قدرت کو کون چیلنج کر سکتا ہے، اس کے ارادے کو کون چیلنج کر سکتا ہے، مگر وہ کوئی مار رہا تو اس کو مارنے دے رہے ہیں، کوئی جلا رہا تو اس کو جلانے دے رہے ہیں، کوئی ان کو وطن سے بے وطن کر دے رہا تو ان کو وطن سے بے وطن کر دینے دے رہے ہیں، ڈکیتی چوری کوئی کر رہا تو لوٹ لینے دے رہے ہیں، بھوکے پیاسے بھی ہیں، بیماری کے اندر ہیں، تکلیف کی شدت میں کرا رہا، رو رہا، پلا رہا، چلا رہا، عورتیں چلا رہی ہیں، بچے چلا رہے ہیں، چلانے دیتے ہیں. تو شک ہوتا ہے لوگوں کو، جس کے پاس تھوڑی سی کمی ہے معلومات کی اور دین کے معلوم میں واقفیت اتنی نہیں ہے، شک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں بولتے ہیں، اور یہ تو کہاں کدھر کھیلے گی ان کی مہربانی، اور وہ تو ایمان والوں کے ساتھ میں تو ذرا زیادہ ہی ہیں، بے ایمانوں کے ساتھ تو پھر بھی نرمیاں زیادہ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ میں اور زیادہ ان کی سختیاں ہیں. وہاں اصل یہ ہے کہ مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ بندہ کب رحم کا اصل مستحق ہے، اور اس کے لیے رحم کب زیادہ کرنا چاہیے، اور کیا کیا اس کی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، اور اس کی سزا اور اس کی تکلیف اس کو دے کے اس کا قصہ پاک کر دینا چاہیے، پاک صاف اپنے دربار میں بلانے کے واسطے. ایمان والوں کے ساتھ میں ایک سسٹم ہے ان کا تطہیر کا، پاک کرنے کا، ڈرائی کلین کرنے کا. ایمان والے کو اس دنیا میں ہمیشہ ڈرائی کلیننگ میں رکھا جاتا ہے، ذرا میلا ہوا دھو دیے، ذرا میلا ہوا دھو دیے، ذرا میلا ہوا دھو دیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں ایمان والے سے کہ جب ان کے پاس آئے تو بالکل پاک صاف ہو، اور اس کو پاک کرنے کے لیے پھر بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت نہ ہو. وہاں کی ڈرائی کلیننگ جو ہے نا وہ ذرا تیز ہے، اس میں ذرا زیادہ ہے، نہ ملا اس میں وہاں کے جو کیا بولتے کیمیکلس جو ہے نا، اور وہاں پہ ڈالے جانے والا مرچی مسالہ جو ہے وہ ذرا بہت زیادہ تیز ہے. وہ تو وہ نہیں چاہتے ایمان والے کے لیے، اس لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں سے نمٹا دیں اس کو. اسی لیے فرمایا کہ جہنم جو ہے وہ ایمان والے کے لیے تعذیباً نہیں ہے، تہذیباً ہے. کافر کے لیے تعذیباً ہے عذاب دینے کے لیے، اور مومن کے لیے تہذیباً ہے اس کو صاف کرنے کے لیے ہے، وہ صرف مہذب بنانے کے لیے، جو گڑبڑ اس میں آ گئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے اس میں، اگر ایمان کے ساتھ میں یہ چلا گیا تو. اس لیے دنیا میں اس کے ساتھ میں جو واقعات ہوتے رہتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے اپنی مخلوق کے بارے میں، ان کا رحم بھی اصل میں اختیاری ہوتا ہے اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، علم کے ساتھ ہے، حکمت کے ساتھ ہے، مصلحتوں کے ساتھ ہے. اس مخلوق اس آدمی کا جو فیوچر ہے زندگی کا، اس فیوچر میں جو حالات اس کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، وہاں اس کو رحم کی زیادہ ضرورت ہے، اور وہاں رحم کے واسطے یہ ترتیب اس کے لیے زیادہ مفید ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ اس کا مستحق ہے. اور دنیا کی مصیبت اور نعمت اللہ کے پاس آخرت کے مقابلے میں کوئی حساب میں نہیں آتی، آگے بھی اس کا ذکر آ رہا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو جیسے معاملہ رحم کا ہے ایسے معاملہ غصے کا ہے. غصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے باہر نہیں ہوتے. سفر میں ہم لوگ جا رہے تھے، بعض مرتبہ وہ خاص طور پر کبھی کبھی کوئی خاص واقعہ ہوا ہوتا ہے تو لوگوں پہ بڑا تاثر ہوتا ہے. تو ریسٹ ایریا وغیرہ میں رکتے ہیں، تو ریسٹ ایریا میں ایک جگہ طہارت خانے میں گئے تو دیکھا تھا اس میں اللہ میاں کو ایسی بڑی بڑی موٹی موٹی گالیاں لکھی ہوئی ہیں، اور سیدھا گارڈ کو ہی لکھی ہوئی ہیں، گارڈ تو ایسا ہے، گارڈ تو ایسا ہے. ارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے ایسی بات تو نہیں ہے نا، جانے والے کو تو نہیں معلوم کہ کون لکھے گیا بےہودا، لیکن وہ جس کو لکھا ہے اس کو پتا ہے کس نے لکھا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑے، نہیں بگاڑیں گے ویسا نہیں ہے، دماغ تو ٹھیک کریں گے اس کا وہ، مگر ان کو غصہ ویسا نہیں ہوتا کہ اچھا ابھی تو تارا تھانے میں ہے نا، ابھی تیرا بتاتا ہوں، وہیں اس کا ٹینٹو صحیح کر دیا، ایسا نہیں کرتے. باہر نکلتے اس کو پکڑ لیا، ابھی گاڑی میں بیٹھا ہی نہیں اس کو کہیں ٹکرا دیا، ایسا نہیں کرتے. تو یہ یہاں بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو کافر قیامت کے دن اپنے حالت کی ناکامی کے اوپر، اپنی ناکامی کے اوپر افسوس کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کافر لوگ قیامت میں پہنچیں گے تو وہاں جہنم کو اپنے سامنے دیکھ کر اور جنت کی محرومی کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اور اپنے اعمال اور حساب کتاب کا انداز اور جو کچھ اچھوں کے ساتھ اور بروں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ بےمانوں کے ساتھ میں واقعات ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ کو چبانا شروع کر دے گا افسوس میں. 19 پارے میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اس دن. اور اس آیت کی تفسیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ پر اتنا افسوس کرے گا اور اتنا غصہ کرے گا کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ کر اس کو چبانا شروع کرے گا، اس کو پتا نہیں چل رہا ہوگا غصے کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے، کہ وہ اپنے ہی ہاتھ چبا رہا ہے. حالانکہ تھوڑا سا آدمی منہ میں انگلی پکڑ لیتا ہے تیزی سے تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی ہم کوئی چیز مس کرتے ہیں تو انگلی کو منہ میں رکھنے کی عادت ہوتی ہے، فوراً جو ہے آدمی اپنی انگلی کو دانتوں میں رکھ کے دباتا ہے، کوئی چیز اس کی چھوٹ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، کوئی اچھا چانس نکل جاتا ہے. تو وہاں اس زندگی کا چانس نکل جانے کی وجہ سے کہ کچھ کما نہیں سکے، آخرت کے لیے کامیابی نہیں بنا سکے، اتنا افسوس کرے گا کافر قیامت میں کہ اپنے ہاتھ کو چبائے گا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہاتھ کا چبانا یہ ہوگا کہ وہ اپنے پورے ہاتھ کو کوہنیوں تک چبا ڈالے گا. تو اپنے اوپر جو اس کو غصہ آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے یہ کیوں کیا، میں کیوں رسولوں کی بات نہیں مانا، میں کیوں دین پر نہیں چلا، میں کیوں مذہب پر نہیں چلا، میں نے کیوں پابندی اختیار نہیں کی، میں نے کیوں نفس کو اتنا آزاد چھوڑا، میں نے کیوں خواہشات کی پیروی کی، میں کیوں گمراہوں کے راستے پہ چلا. اتنا اس کو غصہ ہوگا، اتنا غصہ ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو آواز دی جائے گی کہ جتنا غصہ اس وقت تم کو اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، تم نہیں آتے تھے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حلیم ہے اس لیے اس موقع پر موقع دیتے تھے، کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ آج ایمان کی طرف ان کو بلایا جا رہا، یہ نہیں آ رہے تو یہ کیا چیز اپنی خرید رہے ہیں، اپنی زندگی کو کیسے برباد کر رہے ہیں، کتنا نقصان اپنے لیے جمع کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں، اور کیسے یہ میرے سے دوری کو برداشت کر لے رہے ہیں، میری ناراضگی کو مول لے رہے ہیں. تو ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے دیتے تھے بس، کہ بھائی تم کو دنیا میں رکھا گیا ہے امتحان کے لیے، ٹھیک ہے مرضی، ادھر چلنا ہو ادھر چلو، ادھر چلنا ہو ادھر چلو. کافروں پہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو سبق ہمیں دے رہے ہیں وہ سمجھ جانے کا ہے. اصل تو انجام یہ کافروں کا ہے، لیکن کافروں کے ساتھ ساتھ ایمان والوں میں جو گنہگار خطا کار ہوں گے ان کو ان کے اعتبار سے افسوس ہوگا کہ میں نے کیسے اپنی زندگی کو ضائع کیا، کیسے میں گناہوں کے اندر مبتلا رہا، کیسے نافرمانیوں میں ملوث رہا، کیسے اپنے حالات کی اصلاح کی میں نے کوئی فکر نہیں کی، کیسے میں نے غفلت میں اپنے اوقات گزارے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی وقت کوئی ساعت ایسی گزاری جس کے اندر ذکر اس نے نہیں کیا، اللہ کو یاد اس نے نہیں کیا، غفلت میں اس کا وقت گزرا، اس کے اوپر بے انتہا افسوس ہوگا کہ ایک بڑا خزانہ اللہ نے دیا تھا وقت کی شکل میں، اس کو میں نے ضائع کر دیا. ایک ایک گھڑی پر، ایک ایک گھنٹے پر دن کے 24 گھنٹے 24 خزانوں کی شکل میں سامنے ہوں گے، اور اس خزانے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ڈکن کھولے تو، کیونکہ اس میں کچھ کمایا ہی نہیں. تجوری کھولیں گے وہ، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں نے تو یہ بھرنے کے لیے دیا تھا، وہ اب کچھ بھی نہیں بھرا. یہاں ایک ایسی چیز ہے میرے دوستوں کہ وقت کو ضائع کیے بغیر اور اپنے وقت کو قیمتی کرنے میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی کرنے والی ایک شکل ہوتی ہے، معمولی نہیں. اس کو یوں مثال میں بیان کی امام غزالی نے ایک جگہ پر کہ کچھ لوگ جا رہے تھے راستے میں، سفر میں ایک وادی ملی، ایک جنگل ایسا ملا کہ اس میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں کالی کالی سی پتھروں کی شکل کے اندر، تو وہاں سے آواز آئی کہ ہمیں اٹھا لو، جو ہمیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کہہ رہے کہ جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا. تو کچھ لوگوں نے کچھ اٹھا لیے کہ بھائی نہیں اٹھائیں گے تو پچھتائیں گے، کچھ لوگوں نے کچھ بھی نہیں اٹھائے کہ جب اٹھا کے بھی پچھتانا ہے، نہیں اٹھا کے بھی پچھتانا ہے تو کیوں اٹھائیں. جیسے ہی اس وادی سے آگے نکل گئے، بہت دور نکل گئے، تو جس نے جو اٹھایا تھا وہ سونے اور ہیرے کی شکل میں بدل گئی وہ سب چیز. تب جو اٹھایا وہ پچھتا رہا تھا کہ میں نے اتنے کیوں اٹھائے. جو نہیں اٹھایا وہ یہ پچھتا رہا تھا کہ اتنے تو کم از کم اٹھا لیتا، اٹھانے والا بھی پچھتا رہا تھا، نہیں اٹھانے والا بھی پچھتا رہا تھا. تو کل آخرت میں جو نیکیوں سے اپنے اوقات کو بھر رہے تھے وہ بھی پچھتائیں گے کہ ہم نیکی تو کر رہے تھے لیکن کیا بیوقوفی ہماری، ہم ایک ایسی نیکی کرتے کہ یہ وقت اور زیادہ قیمتی بن جاتا. بہت بہت زیادہ بیدار مغزی کے ساتھ وقت کو تاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وقت نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. صبح آ گئی، شام آ گئی، صبح آ گئی، شام آ گئی، ویکینڈ آ گیا، ویک ڈیز آ گئے، صبح سے شام تک زندگی کی ایک روٹین میں آئی ہوئی ہے اور کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کہ ٹائم نکلتا جا رہا نکلتا جا رہا. بعض مرتبہ خالی تھوڑا بہت ذکر کر لیا، استغفار کر لیا، تسبیح پڑھ لی، وہ بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو وہ وقت کو اس سے بھی زیادہ قیمتی بنا دیں. ظاہر ہے کہ اگر غفلت نہیں ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی اطاعت ہے تو ضائع تو نہیں ہوئی وہ چیز، لیکن اطاعت اطاعت میں فرق ہے، یاد یاد میں فرق ہے، دین کی خدمت خدمت میں فرق ہے. اگر وہی وقت دین کی خدمت میں کاروبار میں لگ گیا، بزنس کے طور پر لگ گیا کہ وہ وقت ملٹیپل ہو رہا ہے ثواب کے اعتبار سے، ایک گھنٹے کا وقت ہے اس میں آپ نے ایک گھنٹے کا عمل کیا، ایک گھنٹے کا ثواب آپ کو مل گیا. ایک گھنٹے کا وقت ہے، ایک گھنٹے میں آپ نے ایسا عمل کیا کہ اس گھنٹے میں عمل ملٹیپل ہونے والی شکل کی آپ نے. عمل ملٹیپل ہونے والی شکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گھنٹہ ایک ہزار گھنٹوں میں چینج ہو سکتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ اس ایک گھنٹے سے جو ثواب ملے گا، اس ایک گھنٹے کے اندر کوئی ایسا عمل کیا، فرض کرو اس ایک گھنٹے کے اندر تبلیغ کر دی، اس تبلیغ سے لوگ نماز پہ آ گئے، اس تبلیغ سے لوگ دین پر آ گئے، تو وہ ایک گھنٹے میں اس نے نمازی بنا لیے. تو وہ جو نماز پڑھتا رہے گا وہ اسی ایک گھنٹے کی کمائی میں ہے. تو ایک گھنٹے میں تو آدمی کتنے رکعت پڑے گا، لیکن اگر دس آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان ساری دس نمازوں دسوں کی نمازیں اس ایک گھنٹے کی کمائی میں ہیں. ایک آدمی دین کی خدمت کر رہا ہے، ادارے کی خدمت کر رہا ہے، ادارہ چلانے کی فکر کر رہا ہے، ادارے کے لیے مالیہ فراہم کر رہا ہے، ادارے کے اندر بچوں کو پڑھا رہا ہے، کسی کو حافظ بنا رہا ہے، کسی کو عالم بنا رہا ہے. یہ جو ایک گھنٹے کی کمائی ہے نا حافظ بنانے کی، کہ ایک رکو یاد کرا دیا ایک استاد صاحب نے ایک گھنٹے کے اندر اس کو سبق پڑھا کے، اب یہ جب تک ایک رکو پڑھتا رہے گا ان مولوی صاحب کی ایک گھنٹے کی کمائی ہے. وہ ان کے حساب میں وہ ایک گھنٹے میں قرآن پاک کا ثواب مرنے تک جو پڑھتا رہے گا سب ملے گا. وہ بتاؤ ایک گھنٹے کو کتنا ملٹیپل کر لیا انہوں نے، اور اس نے کسی کو پڑھایا، اس نے کسی کو شاگرد بنایا وہ پڑھ رہے ہیں، اس نے کسی کو شاگرد بنایا وہ پڑھ رہے ہیں الی یوم القیامہ، قیامت تک. اسی لیے دین کے وہ کام جو دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، جمانے کے لیے اور دین پھیلانے کے لیے اور دین کی خدمت کو مسلسل چلنے کے لیے جو کام ہوتے ہیں نا، اس میں اگر کسی کا مال اور کسی کا وقت لگا تو وہ ہے سب سے زیادہ لکی مین. اور وہی ہے جو سورہ صف میں اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو تمہاری جان و مال سے تم کو کاروبار سکھانا چاہتا سکھاؤں گا آپ کہو تو، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، حل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تم کو کاروبار بتاؤں؟ تو وہ کاروبار بتانا کیا ہے کہ یہ جو وقت تمہارے پاس ہے اس وقت کو اگر تم چاہو تو اتنے ملٹیپل ثواب کا اور اپنے لیے جزائے خیر کا سامان اس کے ذریعے سے کر سکتے ہو کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کما سکتے ہو اس ٹائم. اسے سب سے بڑی دولت وقت ہے ہمارے پاس، ہر انسان کی جو عمر ہے اس کو جو ٹائم ملا ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے. ڈالر اس سے بڑی چیز نہیں ہوتی، سونا اس سے بڑی چیز نہیں ہوتی، سب سے بڑی چیز ٹائم ہے. اور یہاں والوں نے، یہاں والوں کا جملہ ہی وہ ہوتا ہے، ٹائم از منی، ٹائم از منی. ان کے پاس سب سے بڑی چیز منی ہے، اس وجہ سے انہوں نے ٹائم از منی کر دیا. ہمارے پاس سب سے بڑی چیز ایمان ہے، تو اس لیے ٹائم از ایمان کہہ لیجیے آپ، ایمان بنانے کا، ایمان بچانے کا، ایمان بڑھانے کا کام ہے. یہ ہے وقت اس دنیا کے اندر جو دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے. تو ایمان والوں کو ایمان والوں کے اعتبار سے سبق لے لینا ہے. بیان کیا گیا ہے کافروں کا انجام، لیکن اس میں ایمان والوں کی تفصیلات بھی خود بخود آ جاتی ہیں. سمجھنا ہوتا ہے ایمان والوں کو بھی اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے کہ بھائی کیوں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو. ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ایمان دے دیا، لیکن ایسا ایمان جو ہمارے پاس اس وقت ہے، جو نہ نماز پڑھا رہا صحیح، جو نہ روزہ رکھا رہا صحیح، جو نہ سنتوں پہ عمل کرا رہا صحیح، جو نہ حرام سے بچا رہا صحیح، تو وہ ایمان اپنا انڈیا پاکستان کا وولٹیج ہو گیا. اپنا جو ہے نا وہ کرنٹ کا وولٹیج جو آتا ہے لائٹ کا، وہ عجیب و غریب وولٹیج ہوتا ہے. وہ کرنٹ لائٹ والے جو ہے نا وہ یہ بھی الزام نہیں لینا چاہتے کہ لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو بلاک منی ان کو بنانی ہوتی ہے لوگوں کو ادھر ادھر بیچ بچا کے کمپنیوں کو، ان کو وہ بھی اپنے کو بچانا ہوتا ہے. تو کلتے یہ ہیں کہ وہ سو بتی کا بلب جو ہے نا وہ دس والے وولٹیج میں چل رہا ہوتا ہے، آ رہی لائٹ، اس طرح گرمی نہیں ہو رہی، لائٹ ہے ہاں ہے، فریج جیسا کا ویسا ہے، لائٹ ہے ہاں ہے، اور وہ لمبی لائٹ ہے تو پکڑتی نہیں لائٹ کو، یہ جو ٹیوب لائٹ ہے نا اپنی وہ آتی آتی نہیں، وہ ہمیشہ گول لائٹ لگانی پڑتی ہے، کیوں نہیں آتی، وولٹیج اتنا کم ہوتا ہے کہ ٹیوب لائٹ کے واسطے زیادہ وولٹیج چاہیے، وہ آتا ہی نہیں، وہ آئے گا 8 بجے کے بعد، صاحب بولتے بھائی یہ ٹیوب لائٹ کب جلے گی، تو 8 بجے کے بعد جلے گی، 8 بجے تک کیا جلانا، تو بولے یہ دوسرا والا گول والا بلب جلانا، اپنا ایمان بھی جو ہے نا یہ انڈیا کا وولٹیج ہو گیا، نماز اس سے نہیں پڑھی جاتی، وہ ایمان جو نماز نہ پڑھائے، وہ ایمان جو روزہ نہ رکھائے، وہ ایمان جو حلال کھانے میں آدمی کو محتاط نہ بنائے، بس دعوتوں میں گئے یہ گوشت کھا لیا وہ گوشت کھا لیا، ارے ایمان والے مسلمان بول رہا صحیح ہے، کس نے آپ کو مسئلہ بتا دیا کہ مسلمان بول دیا تو صحیح ہو جاتا، چاہے کنفیوژن پایا جا رہا ہو، چاہے نہ پایا جا رہا ہو، چاہے اشتباہ پر لوگ خدا کی قسم کھا کھا کے حرام گوشت بیچ رہے ہوں، ایسے ماحول میں مسلمان بول دیا تو کیسے چلے گا کام، کس نے آپ کو بتا دیا، نہ کھانے میں احتیاط ہے، نہ پہننے میں احتیاط ہے، نہ لباس میں احتیاط ہے، نہ پردے میں احتیاط ہے، نہ اختلاط میں احتیاط ہے، اور نہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں احتیاط ہے، وہ ایمان ہے اپنے پاس، تو یہ جو ایمان ہے یہ انتہائی کمزور ایمان ہے، اور ہماری زندگی اس میں گزری اور ہم مطمئن ہیں کہ وہ ایمان ہے تو نجات مل جائے گی، اور یہ ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کو بڑھانے کا، جب ایمان ہے تو اس کو کامل کر لینا ہے، اس کے لیے فکر کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرح متوجہ فرما رہے ہیں، تو کافروں کے انجام کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، وہ آواز دیے جائیں گے، وہ پکارے جائیں گے، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ زیادہ بڑا ہے تمہارے غصے سے، خود تمہارے اوپر جو تم کو آ رہا ہے، اس تداؤن، یہ اللہ کا غصہ زیادہ بڑا کب ہوتا تھا، اس تداؤن الی الایمان فتکفرون، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف اور تم کفر کرتے تھے، ایک مطلب عام مطلب یہ لکھا ہے مفسرین نے، ایک خاص مطلب بھی لکھا ہے امام رازی نے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ خود سی قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ آج تم کو اپنے اوپر جو غصہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے تم ہاتھ چبا رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سے، تم کو تمہارے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ ہے، اور تم اس کا انجام بھگتو گے، وہ اور زیادہ مصیبت میں آ جائیں گے اس اعلان کی وجہ سے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں، فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بتائیں گے ابھی تم کو جتنا غصہ آ رہا مجھے اس سے بھی زیادہ ہے تمہارے اوپر غصہ، کیوں، اس وجہ سے کہ تم بلایا جاتے تھے ایمان کی طرف، غصہ کیوں ہے اس کو بتانے کے لیے، اس کی وجہ ہے بعد میں کہ تم کو بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، تم نہیں آتے تھے نا، آج غصہ تمہارے اوپر، تم سے بھی زیادہ مجھ کو ہے تمہارے اوپر، قالوا ربنا متنا سنتین، وہ کہیں گے پروردگار آپ نے ہمیں دو مرتبہ مارا، وہ احییتنا سنتین، اور دو مرتبہ زندہ کیا، دو مرتبہ آپ نے موت دی، دو مرتبہ آپ نے ہمیں زندگی دی، تو اب اس میں سے جو تین ہوتے ہیں وہ تو سب کے نزدیک مسلم ہوتے ہیں، چوتھی کا خالی عقیدہ نہیں رہتا، دو مرتبہ موت سے مراد ایک مرتبہ موت کی حالت، اس دنیا میں آنے سے پہلے آدمی موت میں ہی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی دے کے پیدا کیا، تو ایک موت ہو گئی، ایک زندگی ہو گئی دنیا میں، پھر اس کو اس دنیا میں موت آ گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے موت دینے کے بعد میں پھر دوبارہ جب اس کو دوبارہ زندہ کریں گے تو دوسری زندگی مل گئی آخرت کے واسطے، تو وہ کہیں گے کہ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اس میں سے پہلے مرے ہوئے تھے، یعنی کسی کو بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پہلے سے وہ زندہ ہے، پہلے نہیں تھا تو اللہ نے اس کو موجود کیا، ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ کتنے سال کا ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھا، پھر وہ تو پہلی موت کا اس کو یقین، پہلی زندگی کا یقین، دوسری موت کا بھی یقین، دوسری زندگی کا یقین نہیں تھا، تو اس تیسری جو دوسری زندگی ہے اس کا انکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے آخرت پر انکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے بےمانی میں زندگی گزارتے تھے، تو اس پر وہ یوں کہیں گے کہ جیسے وہ تین یقینی تھے ایسے چوتھا بھی یقینی تھا، یہی ہم سے غلطی ہوگی بس، تو اس لیے یوں کہیں گے کہ ربنا امتنا سنتین، آپ نے ہمیں دو مرتبہ مارا، موت دی، اور دو مرتبہ آپ نے زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم کو اعتراف ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اپنی غلطی کا، کہ ہم کو اس دوسری زندگی کا بھی ایسے یقین کر لینا چاہیے تھا جیسے بقیہ پہلے کی زندگی اور دو موتوں کا یقین کیا تھا، فال الى خروج من سبیل، کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اب اس وقت یہاں سے ہمیں یہاں سے آپ نکال دیجئے، بس یہ ایک ہی تیاری کرنا تھا، ہم جا کے پھر ایک ہی تیاری کر لے کے آتے، آپ نے زندگی دی تھی، موت سے زندگی دی تھی، اس پر ہمیں یقین ہے، دنیا کی زندگی آپ نے دی اس پر ہمیں یقین ہے، موت تو آپ نے دیا، سب موت کو، سب کو موت کا یقین تھا، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں تھا، تو تین چیزوں کا تھا، ایک کا نہیں تھا، اب وہ ایک ہی تیاری کے لیے پھر آپ چانس دے دیجئے، یہ مطلب ہے بات کا، فال الى خروج من سبیل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما یہاں پر اس کا جواب نہیں دے رہے، چونکہ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ بس یہ قول ہوگا جو لوگوں کی طرف سے ہوگا، بات بولیں گے لوگ لیکن ان کی بات کی کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہاں یوں فرما رہے ہیں، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. بات یہ تھی دنیا میں کہ جب تم کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ وحدہ کا ذکر کیا جاتا تمہارے سامنے، تو تم کفر کرتے تھے. وَإِذَا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شریک کر دیا جاتا اللہ کے ساتھ تو تم ایمان لے آتے تھے. چونکہ مشرکین مکہ جو ہے نا وہ زیادہ تر مشرک ہی تھے. مشرک میں اور کافر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر اور ملحد جو ہے نا وہ مانتا ہی نہیں، اور مشرک جو ہے وہ اللہ کو اور اللہ کی صفات کو مانتا ہے، ان کے ساتھ دوسری مخلوق کو بھی جوڑ دیتا ہے. تو اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر تم کو پسند نہیں آتا تھا، اور اگر شرک کر دیا جائے اس کے ساتھ میں تو تم اس کو قبول کر لیتے تھے اور شرک کے اندر مبتلا رہتے تھے. تم اس کی وجہ سے تم اس انجام بد تک پہنچے ہوئے ہو. اس لیے شرک کی نفی اور شرک کرنے کی خرابی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل کھولنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری مصیبت شرک سے آئی. اب یہ شرک جو ہے دنیا میں پھر جا کے تم توحید اختیار کر کے آؤ گے، اب ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ دنیا میں ایک مرتبہ جس کو جو موقع دیا ہے اور جو بندہ جو چیز اختیار کرتا ہے، قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر دوبارہ ہم ان کو دنیا میں بھیجیں گے تو یہ وہی کریں گے. عجیب جملہ ہے قرآن پاک میں یہ ہے کہ اگر دوبارہ ہم ان کو دنیا میں بھیجیں گے تو پہلی مرتبہ بھیجنے پہ جو آدمی جو کر رہا تھا دوسری مرتبہ بھی وہی کرنے والا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کی خصوصیت ہی یہ تھی، یہ اسی کام کو کرنے والا تھا، اسے دوبارہ بھیجنے کی ضرورت ہے نہ دوبارہ بھیجنے کا موقع دیا جائے گا. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا، اور جب اور اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا جاتا ہے تو تم ایمان لاتے. فالحکم للہ العلی الکبیر، آج حکم اس اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند ہے، بہت بڑائی والا ہے. اللہ ہی کے لیے حکم ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی ہونے والا ہے. لہذا جو ایمان اور اعمال کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا وہ نجات پائے گا، درجات پائے گا. ایمان کے ساتھ نجات ہے، اعمال کے ساتھ درجات ہیں. اور جو ایمان اور اعمال کے بغیر جائے گا نجات بھی نہیں ملے گی، درجات کا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہ اللہ ایسے ہیں کہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں قدرت کی تاکہ تم کو ایمان لانے میں سہولت ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں سہولت ہو. اور اللہ پاک آسمان سے تمہارے لیے روزی اتارتے ہیں. وینزل لکم من السماء رزقا، ہر مخلوق کو، ہم میں سے ہر ایک کو روزی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور آسمان سے آتی ہے. دھیان میں نہیں رہتی یہ بات، دکانوں سے خرید کے لاتے ہیں، آفسوں میں جاتے ہیں پیسے کما لیتے ہیں، پیسے لے کے دکانوں میں جاتے ہیں، دکانوں سے روزی لے لے کے آ جاتے ہیں. یہ نہیں جاتا کہ پورا ہر انسان کی روزی اللہ کی طرف سے آئی، ہر انسان کو اس کی روٹی روزی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، زندگی کا سامان اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت لیتا مگر وہ آدمی جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے. فائدہ تو وہی اٹھاتا ہے اللہ کی باتوں سے جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے. کیونکہ جس کی نیت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ہے وہ غور و فکر کرتا ہے، اور جو غور و فکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. غور و فکر کرنا یہ ہدایت کا سامان پہنچاتا ہے. فادعوا اللہ مخلصین له الدین، لہذا تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو اور خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعا کیا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرو، اور اس میں دوسری غرض کو شامل نہ کرو. کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ملانا. اللہ کی بندگی کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کے لیے نماز پڑھنے میں، اللہ کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونا. بس صرف اللہ کے ہم بندے ہیں اس لیے ہمیں بندگی کرنی ہے، اللہ ہمارے رب ہیں اس لیے اس کے سامنے سر جھکانا ہے، وہ ہمارا معبود ہے اس لیے عبادت کرنی ہے. فضل اللہ، لہذا تم عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پکارو اللہ کو، مخلصین له الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. دین یکسوئی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے. ولو کرہ الکافرون، اور اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے میں کافروں کو کتنی بھی ناگواری ہو اس کی فکر مت کرو. چاہے ولو، اگرچہ کہ، کریہ، ناپسند کریں کافر، کافر کتنا ہی ناپسند کریں اس کی پرواہ مت کرو، بلکہ محنت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے دین کے اندر خالص رہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رکو تو میں نے پورا پڑھا تھا لیکن آدھے رکو پر آج ختم کرتے ہیں، بعد میں پھر انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے درس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری فہم کو صحیح فرما دیجیے، ہمیں صحیح علم عطا فرمائیے. اے اللہ غلط سمجھانے سے غلط سمجھنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، کسی غلطی کے ہو جانے سے کسی گمراہی کے بات کے زبان سے نکلنے سے اللہ حفاظت فرمائیے. اے کریم آقا، جس کو آپ ہدایت دیں وہی ہدایت پہ رہ سکتا ہے، اور ہر قسم کی زلات سے لغزشوں سے اپنے کرم سے بچا لیجیے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرما دیجئے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی. اے اللہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ اور داعیہ پیدا فرما دیجئے. اے اللہ وہ آسان بھی فرما دیجئے اور عمل بھی آپ ہی کرا دیجئے. اے اللہ اس کا ماحول بنا دیجئے. اے اللہ اس کے لیے محنت کرنے والا ہمیں بنا دیجئے. اے اللہ دین کے عام ہونے کے لیے، دین کی فہم کے عام ہونے کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس کے لیے ہم کو قبول فرمائیے کہ ہم اس میں حصے دار بنیں، اس میں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے بھرپور کوشش کرنے والا ہمیں بنا دیجئے. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اس ادارے کو اے اللہ ترقی عطا فرمائیے، استحکام نصیب فرمائیے، برکت عطا فرمائیے. کام کرنے والوں اور کام کرنے والیوں میں اخلاص نصیب فرما دیجئے. اے اللہ سب کے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، تمام شرکا کو اس کا حصے دار بنائیے. اے اللہ سب کو ہاتھ پیر بنائیے تاکہ سب اجتماعیت کے ساتھ میں دین کی محنت کریں. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اس ملک میں ہدایت کو عام فرما دیجئے، ہماری اولادوں میں ہدایت کو عام فرما دیجئے. سب کو اے اللہ صحیح راستے پر قائم رکھیے. اے اللہ اس ملک کے غیر مسلموں کو بھی ہدایت سے نواز دیجئے، ان کو اسلام کے اسلام میں داخل فرما دیجئے، اسلام کی دولت سے ان کو بھی مالا مال فرما دیجئے. اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اے اللہ آپ اپنا کرم فرما کر ان کو ہدایت دے دیجئے. آپ کی عادت ہے کہ جو مسلمانوں پر زیادتی کرتا ہے اس کو مسلمانوں کا خادم بنا دیتے ہیں آپ. اے پروردگار کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. جو مسلمانوں کے لیے بدگمانی ان کے دلوں میں آ گئی ہے اس کو خوشگمانی کے ساتھ میں بدل دیجئے، اور جو نفرت ان کے دلوں میں آ گئی ہے اس کو محبت سے، عقیدت سے بدل دیجئے. اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے. کرم کا رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرمائیے. ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری اے اللہ بہنوں کی سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ شیاطین کے اثرات سے، جنات کے اثرات سے، آصف کے اثرات سے، بد نظری سے، اے اللہ اور نظر لگ جانے سے حفاظت فرمائیے، اور حسد سے حفاظت فرمائیے، شرارتوں سے حفاظت فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. جیسا کہ جمعہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ وہاں کیلیفورنیا والی جو بلڈنگ ہے شریعہ بورڈ کی، کیلیفورنیا ان گرینویل پہ، وہاں پہ شعبہ حفظ کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے فل ٹائم کا، اور الحمدللہ شروع کیا جا چکا ہے آج سے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی ذہن میں رکھیں اور لوگوں کو متوجہ کریں اس بات پہ. یہاں پہ شعبہ حفظ چلتا ہے، اس کی ایک برانچ وہاں پہ بھی قائم کی جا رہی ہے مفتی غلام سمدانی صاحب کی نگرانی میں، جو ماشاء اللہ یہاں کے مفتی ہیں. تو کام کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کی سہولت کے واسطے ایک برانچ وہاں پہ کھولی جا رہی ہے. اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبہ حفظ ہے لڑکوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی، اور عالم کا کورس ہے لڑکوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی، اور اسکول کا نظام بھی ہے. ماحول بھی صحیح رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک کوشش ہی ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی، ہدایت تو اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کوشش میں آپ کو حصہ لینا ہے، سب کو دلچسپی لینی ہے. توجہ فرمائیے اس بات پہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. کچھ بول رہے تھے آپ؟ یہی ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور سمر میں بھی جو ہے وہاں کیلیفورنیا والی بلڈنگ میں بھی سمر اسکول ہوگا، اور یہاں پر بھی سمر اسکول ہوگا. یہاں پہ یہاں کا سمر اسکول گائیڈنس میں بھی ہوگا، اور اوپر جو عربی دینیات کا ہوتا ہے اس میں بھی ہوگا. تو گائیڈنس کا جو سمر اسکول ہوتا ہے اس میں تو دنیا کی جو تعلیم ہوتی ہے، جو آپ کا میتھ ہے، سوشل ہے، لینگویج ہے، فلاں فلاں جو بھی ہوتا ہے وہ بھی ہے، اس کے ساتھ دینیات ہیں. اوپر جو ہوگا وہ صرف جو ہے نا دینیات کا ہوگا. تو جو جس سے دلچسپی رکھتا ہو اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں، چونکہ دونوں کا نظم ہے، تو اس لیے سمر اسکول سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں. بس یہاں عشاء کی نماز 10 بجے ہے، 10 بجے ہی ہے.
58 पे टाइम है।